जुनून है वो आज रो लो, जिस गुनाह को याद करके रोएंगे खुदा उस गुनाह को मिटा देता है, उस गुनाह के अज़ाब को खत्म कर देता है। या लैता कानत अल-क़ाज़िया, जब कयामत के दिन गुनहगार अपने अमाल नामे को देखेगा, कहेगा काश मुझे मौत आ जाती, ये अमाल नामा मैं न देखता, हाँ आंखों के गुनाह जो मैंने किए, ज़बान के गुनाह जो मैंने किए, आंखों के गुनाह जो मैंने किए, मेरे सारे अदा के गुनाहों का हिसाब है।
कुरान करीम में खुदा फरमाता है कि बंदे वहां जर्रे जर्रे का हिसाब अगर जर्रे बराबर तूने नेक अमल किया है वो भी देखेगा, अगर जर्रे बराबर तूने गुनाह किया है वो भी देखेगा। ए अज़ीज़ो, आज मौका है कि हम अपना हिसाब करें। यहाँ कुरान करीम की आयत क्या कह रही है, कयामत के दिन क्या होगा? तौबा तब तक है जब तक हमने कयामत का दिन नहीं देखा। कयामत के दिन किसी की तौबा कबूल नहीं होगी। कयामत के दिन किसी की दौलत उसे काम नहीं आएगी। आज इस दौलत से गरीबों की मदद कर सकते हैं, यतीमों को खाना दे सकते हैं, नेक कामों में खर्च कर सकते हैं। गुनहगार की ताकत, कुदरत, हुकूमत वहां खत्म हो जाएगी। आज हमारे ताकत है इबादत करने की, आज ताकत है रोने की, आज ताकत है खैर खैरात करने की, मगर कयामत के दिन हमारी ताकत हमसे छीन ली जाएगी। उस वक्त इंसान कितना बेचारा होगा। ये तो बेचारे गुनहगार की हालत है जो कुरान ने बतलाई, ये नक्शा कैसा। लेकिन अब दूसरा तरफ देखें, फरिश्ते अज़ाब की आवाज देंगे, अल्लाह अकबर, बहुत ही बेदार करने वाली ये आयत। अब जो ये आयतें मैं पढ़ रहा हूँ अजीज, जब ये कुरान को पढ़े ना तो कुरान के आईने में खुद को देखे, फिर लज्जत मिलेगी, फिर गिरिया होगा, फिर मोहब्बत खुदा में इजाफा होगा। जो आयत पढ़े, अगर जहन्नुम के बारे में कोई आयत पढ़ रहे हैं तो कहे हैं खुदा मुझे इस अज़ाब से बचा ले, अगर जन्नत की नेमत के बारे में कोई आयत पढ़ रहे हैं तो कहें हाय खुदा ये नेमत मुझे भी अता फरमा। ये आयतें जो मैं पढ़ रहा हूँ, इन आयतों को हजरत आयतुल्लाह मलकी तबरेजी, जो इमाम खुमैनी के उस्ताद थे, नमाज तहज्जुद के वक्त पढ़ते थे और इस कदर गिरिया करते थे, इस कदर गिरिया करते थे कि उनकी चीखें मोहल्ले वाले सुनते थे। ये सब मारिफत है, ये सब ईमान है। जरा उन आयतों को सुने कि ये गुनहगार जब कयामत के दिन आएगा, उधर से क्या आवाज है, खुदो फागुदो, क्या तर्जुमा, खुदो फागुदो, पकड़ो इस मुजरिम को जंजीरों में जकड़ो, इस मुजरिम को जिसे अल्लाह ने 60-70 साल जिंदगी दी,
مگر اس نے زندگی میں توبہ نہ کی, زندگی کو گناہوں میں نابود کر دیا.
یہ زندگی بھی نعمت ہے, اس نے اللہ کی نعمتوں سے کوئی فائدہ نہیں حاصل کیا. آنکھیں اللہ کی نعمت ہے, مگر اس بندے نے آنکھوں سے گناہ کیے. زبان اللہ کی نعمت تھی, مگر اس نے زبان سے غیبتیں کی. فغلو فغلو پکڑو اس مجرم کو, قیدی بناؤ اس گنہگار کو. سمل جہیم سلو پھر سے جہنم کی آگ میں پھینک دو. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اے گنہگار تو اتنا ضعیف ہے کہ جب ریت گرم ہو جائے تو اس پہ ننگے پاؤں چل نہیں سکتا. اے انسان تو کس قدر ضعیف ہے, کیوں گناہ کر کے اپنے لیے عذاب بنا رہا ہے؟ کیونکہ عذاب خدا کی طرف سے نہیں ہوتا, یہ سب ہمارے عمل سے بنتا ہے. کسی کا دل دکھایا ہے, اسی سے آگ جہنم بنتی ہے. یتیم کو ستایا ہے, اسی سے جہنم کی آگ بھڑکتی ہے. کسی کا حق کھایا ہے, اسی سے قبر اور قیامت کے بچھو اور سانپ بنتے ہیں. اللہ اکبر. عزیزو اس انسان ذرا سوچے, ایک میری انگلی اگر آگ میں ڈال دی جائے میں برداشت نہیں کر سکتا, میرا پورا بدن جب آگ میں ڈال دیا جائے گا میں کیسے برداشت کروں گا؟ اور وہ آگ دنیا کی آگ نہیں بلکہ جہنم کی آگ, دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ جلانے والی ہے. آج ہم یہاں کیوں جمع ہوئے ہیں؟ تاکہ جہنم کی آگ کو بجھا دیں. یہ قرآن ہمیں خبردار کر رہا ہے, اے لوگوں جب تک زندہ ہو تم جہنم کی آگ کو بجھا سکتے ہو. آئیے وہ طریقہ سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت سے سیکھیں کہ جہنم کی آگ کیسے بجھ جاتی ہے. رسول خدا فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک گنہگار کو اس کے گناہوں کی وجہ سے جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا. وہ چل رہا ہے, وہ چیخ رہا ہے, وہ فریاد کر رہا ہے. اچانک ایک نورانی نوجوان آئے گا, اسے جہنم سے نکالے گا, اس کے جلتے ہوئے بدن پہ ہاتھ پھیرے گا, اس کا سارا جلا ہوا بدن ٹھیک ہو جائے گا. اصحاب کرام نے پوچھا اللہ کے رسول یہ جوان کون ہوگا؟ سنیں گے وہ جوان کون ہوگا. اگر آج آپ چاہیں تو وہ جوان آپ کی مدد کے لیے بھی آئے گا. رسول خدا فرماتے ہیں وہ جوان کون ہوگا؟ وہ جوان دنیا میں کسی مجلس دعا میں, کسی مجلس عشق خدا زندگی میں اس کی آنکھ سے بہتا ہوا ایک آنسو ہوگا. اللہ اب اندازہ کریں کہ یہ گریے یہ رونے کی کس قدر عظمت سے آئے. ایک آنسو پڑ کہیں مجلس میں گیا تھا, ہاں کہ خدا میں ایک آنسو اس نے بہایا. خدا وند عالم اس آنسو کو نورانی نوجوان بناتا ہے اور وہ اسے جہنم سے بچاتا ہے. اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام حدیث نقل فرماتے ہیں، لوگوں جب بھی دعا مانگو رونے کی کوشش کیا کرو، جب بھی دعا مانگو رونے کی کوشش کیا کرو، یہاں تک کہ حدیث میں ہے چاہے مچھر کے پر کے برابر ایک چھوٹا سا آنسو بھی اگر آپ کی آنکھ میں آ جائے تو خدا اس آنسو کے صدقے میں آپ کی دعا قبول، چاہے ایک آنسو، اللہ اکبر، یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں، یہ قبر کا خزانہ، یہ آنسوؤں سے قبر کے چراغ جلتے ہیں، آنسوؤں سے عذاب مٹتا، آنسوؤں سے وہ دریا کے عذاب ختم ہو جاتا ہے جو ہم اپنے برے اعمال سے کرتے ہیں، یہ آنسوؤں کا مہینہ ہے، محرم رونے کا مہینہ ہے، محرم گریے کا مہینہ ہے، اب جیسے مجلس حسین میں آ گئے تو مجلس کے آداب بھی سن کے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جب تم مجلس حسین میں آتے ہو، اے مجلس میں آنے والوں کبھی یہ نہ سوچا کرو کہ آپ خود اٹھ کے آئے، خدا توفیق دیتا وہی مجلس میں آتا، اگر خدا نہ چاہتا آپ اس وقت مجلس میں نہ ہوتے، کوئی مہمان آ جاتا، کوئی حادثہ ہو جاتا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا، ہزار چیزیں ہو سکتی، امام فرماتے جو مجلس میں تم آتے ہو کہ خدا تمہیں توفیق دے، اور دوسری وجہ فرماتے ہیں، جب میرے مظلوم دادا حسین کی مجلس ہوتی ہے، جب میرے دادا حسین کی مجلس ہوتی، فرماتے ہیں ہم خود میں خود ہم خود تمہارے ایک ایک در پہ آتے ہیں اور تمہیں تمہارے نام سے دعوت دیتے ہیں، اے مجلس حسین میں آنے والوں خوش نصیب ہو، آج امام زمانہ کی زبان پہ تمہارا نام ہے، جسے امام بلاتے ہیں وہی مجلس میں، اب کیا ہوتا ہے مجلس میں، مجلس میں رونے کی کوشش کیا کریں، پر میں اگر رونا نہیں آتا تو رونے کی صورت بنائے تو بھی آپ اس سوال میں دیں، ممکن ہے کہ وہ روتی ہوئی صورت دیکھ کر کسی کے آنکھ میں آنسو آ جائیں اور اس کے عذاب قبر میں کمی آ جائے، اس کا عذاب قبر مٹ جائے، عذاب جہنم مٹ جائے، یہ رونا اللہ کو بہت پسند ہے، کیوں پسند ہے؟ کیونکہ خدا ہمیں بخشنا چاہتا ہے، خدا فرماتا ہے جب بھی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، ان اللہ یحب التوابین، اے رونے والے نہ گھبرا، میں نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا ہے، اللہ ایک آنسو نکلتا ہے انسان پانچ سے عرش تک پہنچ جاتا، محبوب خدا بن جاتا، لیکن اب آداب ہی سے اب امام یہی امام فرماتے ہیں، جب جا کے مجلس میں مصائب حسین پڑھنا چاہتا ہے، وہ تم سب رونا چاہتے ہو, تمہارا دل چاہتا ہے اس مظلوم کے دم میں روئے جس کے دم میں رونے والوں نے تماشے, اس مظلوم کے دم میں روئے جس کے دم میں رونے والوں نے تالی آنے پر تم سب کا دل نہ ہو جاتا. تم رونا چاہتے ہو جب جا کے مسائل پڑ, ابھی تمہارے آنکھوں میں آنسو نہیں آئے مگر رونے کے لیے تیار ہو. دل رونا چاہتا ہے امام فرماتے اس وقت تم سب کے سروں کے پیچھے میری تابی فرماتی ہے میرے اللہ میرے حسین کے غم میں رونے والوں کے گناہوں کو بخش دے. نہ شرما کے رویا کر, زہرا کی دعائیں مل رہی ہیں, خدا آپ کو محبوب بنا رہا ہے, اس سے بڑھ کر کیا. جب بھی روئیں شرما کے نہ رویا کریں بلکہ بلند بلند آواز سے رویا کریں. اگر آنسو نہ آئے تب بھی بلند آواز سے, درد انگیز آواز سے آہ بلند کر کے کہائے مظلوم حسین ہائے غریب الوطن حسین. یہ ادب بھی اہل بیت سے سیکھتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام مجلس میں موجود تھے, ذاکر نے مجلس پڑھی بہت گریا ہوا. ایک مومن آیا, امام نے فرمایا اے مومن تو نے میرے دادا مظلوم پر رونے کا حق ادا نہیں کیا. اس مومن نے جیب سے رومال نکالا کہا مولا یہ رومال گواہ میں رو رہا یہ میرے آنسوؤں سے نہیں. امام نے فرمایا میں بھی دیکھ رہا تھا تو رو رہا تھا مگر میں نے یہ کہا تو نے میرے مظلوم دادا حسین پہ رونے کا حق ادا نہیں کیا. حق ادا کر کے یہ مومن پوچھتے مولا کیسے رو کہ حق ادا ہونا. فرمایا معصوم امام نے میرے دادا حسین پہ ایسے رویا کرو او جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ آئے بین کر کے روتی ہے.
آج یہ پہلی مجلس
آداب سیکھیں کہ حسین کے غم میں بلند آواز سے رونے کا بہت شوق. سلوات آئیے مل کر سب دعا کریں کہ ظلم اور ظالمین کے خاتمے کے لیے, دنیا سے برائی کے خاتمے کے لیے, ناانصافی کے خاتمے کے لیے جلد از جلد امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو. تاکہ دنیا میں کوئی جنگ نہ ہو, کوئی فتنہ فساد نہ ہو, اور ان کے ساتھ ان کی حمایت اور مدد کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ظہور ہو. آئیے مل کے لیے
اللهم قل لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه.
24,000 انبیاء کو مار دیا بس کافی ہے، مگر قرآن فرما رہا ہے کہ انبیاء کو ماننے کے ساتھ ساتھ امامت کو ماننا بھی بہت ضروری ہے، اور اتنا ضروری ہے کہ قیامت کے دن تم بغیر امام کے آ ہی نہیں سکتے. سماج کے وہاں سنوا یہاں پر بہت ساری احادیث ہیں، قرآن کی آیت کو آپ نے سنا کہ امام کا ہونا، امام پر عقیدہ ہونا، امامت پر ایمان ہونا کتنا ضروری ہے. اللہ کو ہم نے مان لیا، نبی کو ہم نے مان لیا، مگر اس کے ساتھ امامت پر ایمان لانا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ قیامت کے دن ہر انسان امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ہمارے شیعہ کتابوں میں بھی حدیث ہے، اہل سنت کے بھائیوں کے یہاں بھی حدیث ہے کہ من مات، اگر کوئی مر جائے ولم یعرف امام زمانہ، اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، ماں کبھی قتل جاہلیہ، تو اس کی موت جو ہے وہ جہالت کی موت ہے. جہالت سے مراد وہ جہالت ہے جو اسلام سے پہلے تھی، یعنی اس کی موت کفر پر. اتنا اہم مسئلہ ہے امامت کا، اور امام احمد حنبل ہمارے اہل سنت کے بھائیوں کے امام ہیں. مسند احمد حنبل میں فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کا کوئی امام نہ ہو تو وہ جہالت کی موت. یعنی امام کا ہونا بہت ضروری ہے، امامت پر عقیدہ رکھنا بہت ضروری ہے. آیت کو آپ نے سنا، مسلسل احادیث بھی بے شمار ہے، بہت زیادہ ہے. سلامت کوئی محمد والے یہ دوسرا حوالہ اہل سنت کے ہمارے بھائیوں کی کتاب کنز النعمان ہے، اس پر یہ کہ ممات اگر کوئی مر جاتا ہے امام کے بغیر مر جاتا ہے ماتمیز الجاہلیہ وہ جہالت کی موت مرتا ہے وہ کفر کی موت مرتا ہے. یہ دونوں بہت اہم کتابیں ہیں امام احمد حنبل کی کتاب کنزل امات احادیث کی اہم کتابوں میں ہے. اسی طرح سے صحیح ابن حبان یہ بھی بہت صحیح ترین کتابوں میں ہے کہ اگر کوئی مر جائے اور اس کا امام نہیں ہے تو وہ جہالت کی موت مرتا ہے. سلامات پر محمد وعلا حدیث کی بہت بڑی کتاب موجم القبیر میں بھی حدیث موجود ہے کہ اگر کسی کی گردن میں امام کی بیعت نہیں ہے اگر وہ مر گیا تو اس کی موت جو ہے وہ جہالت کی موت ہے. موجم الاوسط میں بھی اسی طرح سے روایت ہے اگر کوئی مر جاتا ہے اس کا کوئی امام نہیں ہے تو وہ جہالت کی موت مرتا ہے. بہت زیادہ حدیثیں ہیں لیکن میں نے بہت مختصر حدیثیں آپ کی خدمت میں عرض کی. قرآن سے ثابت ہوا حدیث سے ثابت ہوا کہ امام کا ہونا بہت ضروری ہے. ایمان ہمارا مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہم امامت پر ایمان ہیں. اب ایک اگلی دلیل بھی سن لیں. ممکن ہے کہ کوئی بزرگ کہیں کوئی شخص کہیں بھئی ہم خدا کو مانتے ہیں 124,000 انبیاء کو مانتے ہیں قرآن ہمارے پاس ہے قرآن کافی ہے کیوں ہم امام کو مانیں. عزیزان گرامی دیکھیے اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے امام کی ضرورت نہیں ہے تو خود جو ہے قرآن کہہ رہا ہے یوم نبعث کل ناس بامامہم تمہیں امام کے ساتھ آنا پڑے گا. صلوات پہ محمد وعلیٰ آلہ. لیکن دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے کہے کہ بھئی قرآن ہمارے لیے کافی ہے امام کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے قرآن عظیم الشان کتاب ہے قرآن میں ہر خشک اور تر کا ذکر ہے لیکن قرآن میں آپ پورے قرآن میں کہیں حج کا طریقہ دکھا دیں ایک جگہ پر یا اسی طرح سے نماز کا طریقہ بتلا دیں زکوٰۃ یا جتنے اور احکام ہیں قرآن نے کہا نماز پڑھو مگر طریقہ نہیں بتلایا قرآن نے کہا حج کرو مگر طریقہ رسول خدا نے بتلایا تو قرآن نے کہا کہ یہ احکام کرو مگر احکام کا طریقہ رسول خدا نے بتلایا. یعنی قرآن کافی نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم پیارے نبی کے در پر نہ جھکیں. قرآن اس وقت ہدایت دے گا جب ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر جھکیں گے. یعنی سنت پیغمبر کو اگر کوئی چھوڑ کر اور قرآن سے کچھ لینا چاہے اسے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. لہذا ہم پیغمبر کے محتاج ہیں سنت پیغمبر کے محتاج ہیں. عزیزان گرامی اب لوگ ممکن ہے کوئی شخص آپ سے یہ کہے ٹھیک ہے پھر قرآن ہے ہمارے پاس اور سنت بھی ہے تو امام کی کیا ضرورت ہے دونوں ہمارے گائیڈنس کے لیے ہدایت کے لیے کافی ہے. ایک قرآن ہے ایک سنت ہے. تو عزیزان گرامی یہاں پر دو سوال اٹھتے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اب رسول خدا کی زندگی جو ہے وہ اتنی بہت لمبی زندگی نہیں ہے بہت مختصر سی زندگی ہے اور اسلام جو ہے وہ ایسا آئین ہے ایسا کانسٹیٹیوشن ہے جو قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے ہے. اب مسئلہ اس زمانے میں فیملی پلاننگ کا مسئلہ ہی نہیں تھا تو رسول خدا کیسے بتلائیں. اس وقت بینکنگ کا یہ نظام نہ تھا رسول خدا کیسے بتائیں. اس وقت انشورنس کا کوئی نظام نہ تھا رسول خدا سے کسی نے پوچھا نہیں. تو دو سوال ہو سکتے ہیں کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے جتنے ملین بلین مسائل ہیں کروڑ ہاں مسائل ہیں کیا رسول خدا نے سارے بتا دیے تھے یا نہیں بتائے تھے. دو میں سے ایک بات ماننی پڑے گی. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک آنے والے جتنے مسائل تھے وہ نہیں بتلائے تو یہاں پر لازم ہوگا کہ ہم امام کو تلاش کریں اور ایسا امام تلاش کریں جس کے کسی بھی عمل میں کوئی نقص نہ ہو کوئی عیب نہ ہو جہاں خطا کا امکان نہ ہو. کیوں آپ کہیں گے کیوں بھائی خطا کے امکان نہ ہو کیونکہ عزیزان گرامی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہادی بن کر آئے اس کی وجہ کیا تھی خدا خود قرآن میں سب چیزیں بھیج دیتا جبریل جہاں چھوڑ کے چلے جاتے نہیں مگر ایک آئین ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے ایک اس پر عمل کرانے والا ہوتا ہے. رسول خدا قرآن پر عمل کرانے والے ہیں رسول خدا وحی کو لینے والے ہیں رسول خدا وحی ہم تک پہنچانے والے ہیں اب دیکھیے اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطا کر سکتے ہیں غلطی کر سکتے ہیں تو پھر تو نبوت کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا, کیونکہ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو جائے کہ نبی خطا کر سکتا ہے غلطی کر سکتا ہے تو پھر کیا ہوگا, کبھی رسول خدا وحی کے لینے میں خطا کریں گے, کبھی پہنچانے میں خطا کریں گے, کبھی سمجھنے میں کچھ بھول جائیں گے. تو لازم ہے کہ نبی وہ ہونا چاہیے جو ہر خطا سے پاک ہو, ہر غلطی سے پاک ہو, ہر گناہ سے پاک ہو, تاکہ وہی جو خدا کی طرف سے آئے وہ 100% صحیح لے اور صحیح پہنچائے. اسی لیے سورہ احزاب میں آواز آئی, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سبحان اللہ, یہ خدا کا ارادہ ہے کہ اے اہل بیت, اے اہل بیت رسول, خدا تم سے ہر قسم کی نجاست کو دور رکھے اور تمہیں ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے, اور رسول خدا سردار اہل بیت ہیں. لہذا یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں خدا نے پاک رکھا ہے, ہر خطا سے, ہر غلطی سے, ہر مسٹیک سے پاک ہے. اور اگر خدا نخواستہ کوئی یہ سمجھے, یہ سمجھتا ہو کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ایسا نہیں, لیکن شیطانی خیالات تو آ سکتے ہیں کہ بھائی نبی سے بھی گناہ ہو سکتا ہے, نبی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. عزیزان گرامی, نہیں, کیونکہ نبی جو ہے ماڈل ہے, نبی نمونہ ہے. اگر رسول خدا, کوئی نبی بھی جو ہمیں ہدایت دینے کے لیے آ رہا ہو, وہ آ کے غلطی کرے, وہ آ کر گناہ کرے. مثلا میں آپ سے کہوں کہ بھائیو سگریٹ نہ پیو, مگر میں خود سگریٹ آپ کے سامنے پیوں, تو بتائیے اس نصیحت کا کیا اثر ہوگا؟ اگر نبی فرما رہا ہے کہ گناہ نہ کرو اور خدا نہ خواستہ کوئی نبی خود گناہ کرے تو کوئی اثر نہیں ہوگا, بلکہ لوگ مذاق اڑائیں گے. تو اللہ نے اپنے انبیاء کو ہر غلطی سے, ہر خطا سے, ہر گناہ سے پاک چن کر بھیجا ہے. اسی لیے فرمایا ہستفا آدم, خدا فرماتا ہے میں نے آدم کو چنا ہے, ونوحن میں نے نوح کو چنا ہے, آل ابراہیم میں نے آل ابراہیم کو چنا ہے, آل عمران میں نے آل عمران کو چنا ہے. یعنی انبیاء جو ہے یہ اللہ کے سلیکٹڈ ہے, اللہ چنتا ہے. اب اگر میں آپ سے کہوں یہاں سامنے ایک آم وغیرہ کا ٹوکرا ہو, اس میں داغدار آم بھی ہو اور اچھی آم بھی ہو, میں کہوں بھائی ذرا آجا اور اس میں سے وہ چن کر مجھے آم دے دے جس میں داغ نہ ہو, جس میں نقص نہ ہو. اب اگر چننے والا ایسا آم دے دے جس میں داغ لگا ہو, تو بتائیے آم کا قصور ہے یا چننے والے؟ اللہ نے کتنی پیاری بات کہی, ان اللہ اصطفا آدم. اے میرے بندو, میرے نبیوں پر اعتراض نہ کرنا, میں نے ان کو چنا ہے, میں نے انہیں سلیکٹ کیا ہے. اگر تم نے ان کی عصمت پر, ان کی طہارت پر, ان کی صداقت پر اعتراض کیا, تو گویا خود خدا کی خدائی پر اعتراض کیا. صلوات پر محمد و علی کرم. اب آپ نے دیکھا عقلی دلیل بھی مل گئی, اور آگے اس کو مضبوطی سے بیان کرنا ہے اور اس کی تشریح کرنی ہے کہ امام کا ہونا کیوں ضروری. میں نے کہا دو باتیں, یا تو ہمارے نبی نے قیامت تک آنے والے سارے مسائل بتلا دیے یا نہیں بتلا ہے. ایک تو ایک نہیں بتلا ہے تو امام کا ہونا ضروری ہے. دوسرا شخص کہتا ہے نہیں, ہمارے رسول خدا نے قیامت تک آنے والے سارے مسائل بتلا دیے. تو یہاں پر دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے, وہ سارے مسائل جو بلینز میں ہیں وہ 100% کس کو یاد ہیں؟ پھر معصوم کی ضرورت ہوگی کہ رسول خدا نے اگر بتلائے ہیں, اگر یہ عقیدہ ہو تو پھر بھی ایک ایسے انسان کامل کی ضرورت ہے جو خطا سے پاک ہو, غلطی سے پاک ہو, جو کبھی بھولنے والا نہ ہو. بلین مسائل نبی سے سیکھ لے اور ذرہ برابر بھول نہ جائے. سب بات پر محمد کہ عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ سارے مسائل قیامت تک آنے والے جو کروڑ ہاں ہیں وہ سارے مسائل انسان سن بھی لے سمجھ بھی لے اور یاد بھی کر لے اور ذرہ 1% بھول نہ پائے. یہ صرف اور صرف وہی کر سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے سلیکٹڈ ہو, جو مصطفیٰ بندہ ہو وہی یہ کر سکتا ہے. اب آپ نے قرآن کی آیت سنی, بہت ساری حدیثیں سنی. قرآن نے کہا قیامت کے دن بغیر امام کے کوئی نہیں آئے گا, ہر انسان امام کے ساتھ آئے گا. حدیثوں کو آپ نے سنا اور مسلسل حدیثیں ہیں, میں نے بہت کم بیان کی کہ اگر کوئی بغیر امام کی معرفت کے, کوئی بغیر امام کی بیعت کے مر جائے, اس کی موت جو ہے قبر پر ہے. امام کی بیعت ضروری ہے, امام کو ماننا ضروری ہے. اور پھر اس کے بعد ہم نے عقلی دلیل بھی آپ کی خدمت میں عرض کی, رسول خدا چلے گئے مگر اسلام قیامت تک کے لیے ہے. تو اب جو نئے نئے مسئلے ہوں گے پیدا, وہ ہم کس سے پوچھیں گے؟ وہاں بھی امام کا ہونا ضروری ہے. اور آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یوم نذعو کل اناس بامامہم, ہر انسان امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یعنی خدا یہ فرما رہا ہے جب تک کائنات میں ایک انسان بھی باقی رہے اس کی ہدایت کے لیے بھی امام کا ہونا ضروری ہے. تو یہ کیسے عقیدہ ہم مان لیں کہ ہزاروں سال گزر جائے اور کوئی ہادی اور امام نہ ہو؟ یقیناً خدا کی طرف سے اس کا نمائندہ موجود ہے, یقیناً امام موجود ہے, ہر زمانے میں امام موجود ہے. کوئی ایسا زمانہ نہیں ہے جو امام کے وجود سے خالی رہے. توجہ فرمائی. اب کہتے ہیں کہ لوگ ممکن ہے اعتراض کریں کہ امام غیبت میں ہے. ہاں جی, پھر امام سے تو آپ کو فائدہ نہیں ملے گا کیونکہ آپ امام کو دیکھ نہیں سکتے. بھائی کبھی کبھی یہ سورج بھی بادلوں کے پیچھے چھپ جاتا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے اب سورج کی روشنی سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں, دنیا والے سارے مل کر بھی ایسا چراغ نہیں بنا سکتے. اسی طرح سے پوری دنیا والے مل کر بھی کوئی ایسا ہادی نہیں بنا سکتے. جیسے سورج کی روشنی اور سورج کا نور پردوں کے پیچھے سے چیرتا ہوا اور دنیا کو فیض دے سکتا ہے, اسی طرح سے خدا کا نمائندہ, اسی طرح سے حجت خدا, اسی طرح سے خدا کا نبی, نبی کا وسیع و وارث اور جانشین چاہے غائب کے پردے میں کیوں نہ ہو وہاں سے بھی ہمیں فیض پہنچا سکتے. اچھا بھائی حال ہی ہے نا, کہتے امام نظر نہیں آتا تو کیا فائدہ؟ ایسی بات نہیں ہے بھائی, شیطان کو کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ شیطان بھی تو غائب ہے نا. وہ گمراہ کیسے کرتا ہے؟ کیا کسی کا ہاتھ پکڑ کر شیطان نے کہا چلو پب چلو, جوا خانے چلو, حرام کرنے چلو؟ نہیں. شیطان کیا کرتا ہے؟ یوسوس فی صدور الناس, شیطان ٹیمپٹیشن یہ ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے, چلو گناہ کی طرف, چلو سینما کی طرف, چلو جوا کی طرف, چلو حرام کی طرف. تو جب شیطان جو دشمن خدا ہے, جو نیک بندہ نہیں ہے پر خدا کا دشمن ہے, ملعون ہے, رجیم ہے, اگر وہ شیطان غائب میں رہ کر پوری دنیا کو گمراہ کر سکتا ہے تو اللہ کا نمائندہ اور اللہ کا چنا ہوا مصطفیٰ بندہ حجت خدا امام زمانہ غائب میں رہ کر ہدایت کیوں نہیں ہے؟ لہذا یہ جو اعتراض ہے وہ بھی غلط ہے. امام ہدایت دیتے ہیں. عزیزان نگرامی, آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام کی ہدایت ہے کہ ہر دن اسلام میں لوگ شریک ہو رہے ہیں. حالانکہ صدر پروپیگنڈا اسلام کے خلاف کیا جا رہا ہے مگر اور لوگ جو ہے اسلام کو قبول کر رہے ہیں, اور مسجدیں بن رہی ہیں اور امام بارگاہ بن رہے ہیں. یہ سب کس کی ہدایت ہے؟ یہ غیب سے ہدایت مل رہی ہے. عزیز و ابتدا میں آپ نے الحاقہ, سورہ الحاقہ کی آیتوں کو سنا کہ انسان کو دنیا میں حساب کر لینا چاہیے. کوئی حقیقت ہے, ہم مسلمان ہیں, قرآن پر ہمارا ایمان ہے کہ اگر ہم نے گناہ کیے تو ہمیں جہنم سے کوئی بچا نہیں سکتا. جب ہم یہ حقیقت ہے کہ اگر گناہ کریں گے, کوئی زنا کرے گا, بدکاری کرے گا, قتل کرے گا, کسی کا حق کھائے گا, اسی گناہ سے جہنم کی آگ بنتی ہے, تو آخر ہم کیوں
خود کو جہنم کے لیے لقمہ بنا رہے ہیں. یہ کون سی طاقت ہے؟ اللہ نے ہمیں عقل بھی دی ہے, شعور بھی دیا ہے, قرآن بھی پڑھ رہے ہیں, سن رہے, پھر بھی گناہ کرتے ہیں, پھر بھی حرام میں گرتے ہیں, پھر بھی دو چار پانچ منٹ کی لذت کے لیے کیوں خود کو برباد کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ قرآن نے بتلایا اے انسان کو گناہ میں کیوں گرتا ہے, گناہ میں گرنے کی وجہ ریزن کیا ہے؟ قرآن نے فرمایا اے انسان تیرے اندر دو طاقتیں ہیں, دو انر پاور ہیں, ایک پاور کا نام ہے نفس امارہ, نفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. اے انسانو خبردار ہو جاؤ کہ تمہارے اندر جو نفس ہے اس کا کام یہ ہے, تمہیں گناہ کی طرف لے جائے گا, پب کی طرف لے جائے گا, جوا خانے کی طرف لے جائے گا, حرام کی طرف لے جائے گا. اس کا کوئی کام نہیں کہ گناہ کی طرف کھینچتا ہے. یہ اللہ نے تمہیں دیا ہے, یہ تمہیں دیا ہے کیوں؟ اس لیے کہ خدا تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے. اور دوسری طاقت جو ہے اللہ نے تمہیں دی ہے, اس کا نام کیا ہے؟ قل الروح من امر ربی. اللہ نے تمہیں روح کی طاقت دی ہے. یہ روح کیا طاقت ہے؟ یہ اللہ کا پاور ہے, گوڈلی, ایک بہترین سیکرٹ پاور میں سے اللہ نے طاقت دی ہے. اس کا نام سول ہے, اسے روح کہتے ہیں. روح کیا ہے؟ یہ ہمیشہ آپ کو مسجد میں لے کر آتا ہے, غریبوں کی مدد کا حکم دیتا ہے, نیکی کا حکم دیتا ہے. یعنی آپ کے اندر دو طاقتیں ہیں, ایک طاقت گناہ کی طرف لے جاتی ہے اور ایک طاقت جو ہے وہ عبادت کی طرف لے جاتی ہے. اور ان دونوں طاقتوں میں ہمیشہ جنگ رہتی ہے. اور اگر آپ نے نفس کو شکست دے دی تو آپ مسجد و امام بارگاہ میں آ جاتے ہیں. اگر نفس آپ کو شکست دیتا ہے تو آپ حرام کرنے کے لیے گناہ خانے میں, شراب خانے میں چلے جاتے. صلوات پر محمد اللہ. اسی کو مولا حسین نے فرمایا ان الحیات, لوگوں زندگی کیا ہے؟ العقیدہ, صحیح عقیدہ قرآن سے تلاش کرو, وہی عقیدہ صحیح ہے جو قرآن سے ہو. عقیدہ تمہارا قرآنی ہونا چاہیے, عقیدہ بلیم تمہارا نورانی ہونا چاہیے. زندگی کیا ہے؟ پہلے عقیدہ تمہارا درست ہونا چاہیے. اور ان الحیات العقیدہ والجہاد, یہ جہاد کون سا ہے؟ یہ انر وار ہے, جو اپنے نفس امارہ کے اگینسٹ ہم جہاد کرتے ہیں, اپنے ایگو کے خلاف جو جہاد کرنا ہے, یہ اصل زندگی کا نام ہے. ہم نفس کو شکست دیں. یاد رکھیے یہ جنگ سب کے اندر موجود ہے, کوئی انسان ایسا نہیں جس کے اندر یہ وار انر وار ہے. بس نفس کہتا ہے گناہ کرنے چلو اور روح کہتا ہے عبادت کرنے چلو. مثلا مجلس حسین ہے, ممکن ہے کہ کوئی نفس, کوئی تمہارا دوست, کوئی گنہگار, کوئی ایسا فاسق تمہیں کہ چلو چلو آج انڈیا کی وہاں فلم چل رہی ہے. اگر آپ کا نفس زیادہ طاقتور ہے وہ آپ کو مجلس حسین سے دور لے جائے گا, لیکن اگر روح میں زیادہ طاقت ہے آپ نفس کو ٹھوکر مار کر اور حسین کی مجلس میں آ جائیں, مسجد میں آ جائیں گے. یہ دونوں کے اندر جنگ ہے عزیزان گرامی. کربلا کیا ہے؟ کربلا کا میدان کیا ہے؟ یہ بھی نفس اور روح کی جنگ ہے. دیکھیے یہ ابن سعد کوئی مولا حسین کا دشمن نہیں تھا, مگر اس کی خواہش تھی کہ میں تہران کی حکومت کا بادشاہ بن جاؤں, حاکم بن جاؤں, کنگ بن جاؤں, گورنر بن جاؤں. اور یزید نے اسے لکھ کر دیا کہ جاؤ تہران کی حکومت تجھے دے دی گئی. اب آیا کوفے میں, ابن سعد نے وہ لکھا ہوا لے لیا, کہا جب تک مولا حسین کو قتل نہیں کرو گے تم تہران کے بادشاہ نہیں بن سکتے. اب ادھر جہنم ہے اور ادھر تخت ہے. پوری رات یہ کم وقت نہ سو سکا. نفس کہہ رہا تھا حسین کو قتل کر لے اور حاکم تہران بن جائے. روح کہہ رہی تھی کہ کب تک زندہ رہو گی, آخر تو مرنا ہے. اگر حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا تو پیغمبر کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ حضرت علی کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ خدا کے حضور میں کیسے حاضر ہو جاؤ گے؟ دونوں میں جنگ رہی مگر یہ بدبخت جنگ میں ہار گیا. نفس نے اسے دھوکا دیا. نفس نے کیا کہا کہ پہلے حسین کو قتل کر لے پھر توبہ کر لینا. وہی دھوکا جو فرعونوں کو دیا, وہی دھوکا جو یزیدیوں کو دیا. نفس امارہ شیطان نے دھوکا دیا. عزیزان گرامی اگر اس نیت سے کوئی گناہ کرے نا کہ میں گناہ کر لیتا ہوں پھر توبہ کر لوں گا, اس توبہ میں وہ کامیاب نہیں ہوگا. اس بدبخت نے یہی کہا کہ حسین علیہ السلام کو قتل کر لوں گا پھر کیا ہوگا, پھر توبہ کر لوں گا. اب مولا حسین کو قتل میں یہ شریک ہو گیا, ابن سعد شریک ہو گیا, تو کیا حاکم تہران بن سکا؟ نہیں بن سکا, پاگل ہو گیا. نہ تہران کی حکومت ملی, نہ تخت ملا, دنیا
بھی گئی، آخرت بھی گئی، اور ادھر کربلا میں ایک اور جنگ چل رہی تھی، وہ حر کے سینے میں جنگ چل رہی تھی. اللہ اکبر، نفس کہہ رہا تھا حسین کو قتل کر دے، تجھے وزارت مل جائے گی، منسٹر بن جاؤ گے، لکھپتی کروڑ پتی بن جاؤ گے. روح کہہ رہی تھی کب تک دنیا میں رہنا ہے، آخر تو مرنا ہے، آخر تو پیر قبر کے ساتھ لگے گی، آخر تو قیامت کے دن آنا ہے. خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا، پیغمبر کو کیا منہ دکھاؤں گا. ایک مرتبہ نفس کی روح نے، نفس حضرت حر کی روح نے نفس امارہ کو شکست دی، اور جہاں نفس امارہ کو شکست دی، یہ حسین کے قدموں میں آ کے گرا. کربلا کی جنگ روح اور نفس کی جنگ ہے. انشاءاللہ ان دس دنوں میں یہ موضوع بھی ساتھ چلے گا کہ ہم کیسے نفس کو شکست دے دیں. قرآن کہتا ہے انسان اگر تو نفس کو شکست دے دے، اس جنگ میں کامیاب ہو جائے، تو فرشتے تجھ پر نازل ہوتے رہیں گے، تو فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے، تو وہ کام کر سکتا ہے جو دوسرے نہیں کر سکتے. لیکن اگر تو نفس سے شکست کھا جائے، اولئک کل انام، پھر تو حیوان بن جاتا ہے. خدا کہتا ہے نہیں نہیں، حیوان سے بھی بدتر، بل ہم اضل، کیونکہ حیوان بیچارے کے پاس تو عقل نہیں ہے. اس کے لیے 124,000 انبیاء ہدایت کے لیے نہیں آئے، اس کے لیے قرآن ہدایت کے لیے نہیں آیا. اگر تو انسان ہوتے ہوئے نفس امارہ سے شکست کھا جائے، تو تو حیوان سے بدتر ہے. بس عزیزو، یہ جنگ ہر انسان کے سینے میں چل رہی ہے. سید ہو غیر سید ہو، عالم ہو غیر عالم ہو، بوڑھا ہو جوان ہو، نفس گناہ کرانا چاہتا ہے اور روح جو ہے وہ عبادت کرانا چاہتا ہے. نفس کو گناہ پسند ہے، روح کو عبادت پسند ہے. اگر اس جنگ میں کوئی ہار جاتا ہے تو وہ شمر بن جاتا ہے، وہ دھوکے میں رہتا ہے کہ مومن مسلمان ہوں، لیکن اس جنگ میں اگر کوئی ہار جائے تو شمر بن جاتا ہے، اور اس جنگ میں اگر کوئی جیت جائے تو وہ حضرت حر بن جاتا ہے، وہ سلمان فارسی بن جاتا ہے. اللہ اکبر. آئیے دعا کریں کہ اس مہینے میں خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نفس کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں، اور ہمیشہ یہ کامیابی کا جوہر، یہ گوہر ہمارے پاس ہے. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ. آئیے جی دعا کریں تاکہ خداوند عالم ہمیں زندگی دے، موقع دے، جس سے آج کی رات خدا نے نصیب کی. کتنے بیچارے مومنین تھے جو محرم سے پہلے انتقال کر، آج قبروں میں بھی ان کے دل تڑپ رہے ہوں گے. خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں زندگی دی ہے، صحت و سلامتی دی ہے کہ ہم فرش عزا پر بیٹھیں. مگر یہ بھی دعا کریں اے خدا، ہمیں شب عاشور اور عاشور کے دن تک یہی صحت و سلامتی نہ، تاکہ ہم زہرا کے مظلوم بیٹے کا، حضرت فاطمہ زہرا کو، صحیح برسہ دے سکے اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہم سے راضی ہو جائے. آج اس سب مل کے دعا. اللہم صل علی محمد لیکن اگر یہ جملہ کہہ دیں اجل فرجہم،
ثواب میں کئی گنا اضافہ ہوتا ہے. ترجمہ سنانا چاہتا ہوں, بزرگ جانتے ہیں بچوں کو جوانوں کو.
یعنی یہ دعا بھی ہے صلوات بھی ہے اے خدا وارث خون حسین امام زمانہ کا جلدی ظہور کر دے.
سے کون حسین ہے مجھے نہیں معلوم اس وقت امام زمانہ کس بیابان میں کس جنگل میں اپنے دادا حسین کے غم میں رو رہے ہیں. اے خدا وہ کب دن آئے گا جب ہم مجلس پر رہے ہوں اور ہمارے امام سامنے ہوں اور ہم امام کے ہاتھوں کو چوم کے گئے مولا تیرے اکبر کا بڑا ارمان ہے.
یقین جانیے امام بھی لوگوں کی دعا مانگتے ہیں. اے خدا جلد مجھے میرے مومنین سے ملا, ان کے درمیان اپنے دادا حسین کے غم میں آنسو.
اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. یعنی دعا کرتے ہیں امام زمانہ مولا کہ اس ظالم سے انتقام لے جس نے علی اکبر کے سینے پہ پرچی ماری. مہدی مولا جلدی آکے اس ظالم سے انتقام لے جس نے علی اصغر کی گردن پہ تیر چلایا. مہدی مولا
صلوات بھی ہے دعا بھی ہے.
مہدی مولا جلد آئیے ان ہاتھوں کو کاٹیے جس ظالم نے سکینہ کو تماشے مارے. مولا جلدی آئیے امام زمانہ جلدی آئیے اس ظالم کو سزا دے جس نے زینب کو تازیاں
ہاتھوں کو بلند کر کے دس مرتبہ بلند آواز سے فریاد کریں یا اللہ
پریشان
والے میرے اللہ راج سکینہ مجھ کرو پریشان ہے.
جیسے محرم کی مجلسوں کا آغاز ہوتا جناب حضرت زینب سلام اللہ علیہا اپنے روزے سے جلدی ہوں گی کہاں جاتی ہوں گی
ایک ننی سی قبر شام کا
جناب زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہوں گی سکینہ
کربلا میں کوفے میں شام میں تجھے ظالموں نے رونے لگے آج تیرے بابا کی مجلس کا انتظام ہے چلو بابا کی مجلس
اداکار جناب سکینہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے ساتھ مجلس میں آتی
اور جب مسائل کے وقت آپ بلند بلند آواز سے روتے ہیں
ہمارے
کیا لگتے
سلام علیکم.